حضرات گرامی، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جو طالب علم رات کو سویا رہے اور سارا دن کھیل اور کود میں گزار دے، امتحان کے نصاب اور مضامین کو ہاتھ نہ لگائے، محنت نہ کرے، تیاری نہ کرے، اس کو دنیا کے امتحان میں کامیابی نہیں ملتی۔ چونکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، اس لیے طلبا بھی محنت کرتے ہیں۔ امتحان کے دن قریب آ جائیں، ڈیٹ شیٹ آ جائے تو بڑی محنت شروع ہوتی ہے۔ والدین جن کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے وہ بھی ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ بیٹا بڑے تھوڑے دن رہ گئے، محنت کر لو، اور اگر کوئی ضرورت ہے کسی استاد کی ٹیوشن پڑھنے کی اس کا بندوبست بھی ہم کر دیتے ہیں۔ دیکھنا اچھے نمبر لینا، کہیں فیل نہ ہو جانا، ناکام نہ ہو جانا، بلکہ کچھ ایسے والدین بھی ہوں گے جو اساتذہ کو ملتے ہوں گے اور افسروں کو ملتے ہوں گے کہ ہمارے بچے کے نمبر کم نہ آئیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو امتحان کے دنوں میں سارے گھروں میں، جن کو اللہ عز وجلال نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے اور جن والدین کو بچوں کی فکر ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ ان کا مستقبل کیا بنے گا، وہ ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور بڑی محنت کرتے اور کرواتے ہیں۔ بھائیو، اگر کوئی طالب علم ان دنوں میں سویا رہتا ہے، والدین کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہوتی اور وہ تیاری نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، تو شاید دنیا میں وہ چند ٹکے خرچ کر کے عارضی کامیابی کو حاصل کر لے، یا اگر فیل بھی ہو جاتا ہے تو پھر بھی دنیا کی دولت اور کھانا پینا یہ اس امتحان کی کامیابی پر موقوف نہیں ہے۔ بڑے بڑے ڈگریاں لیے پھرتے لیکن دولت ان کے آگے ہوتی ہے، وہ پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے ان پڑھ جن میں کوئی صلاحیت اور لیاقت نہیں ہوتی وہ آگے آگے ہوتے ہیں اور دولت ان کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے۔ دنیا کی تقسیم تو عجیب ہے، اللہ عز وجلال نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ دنیا کی دولت نہ تو کسی کے علم، سند اور صلاحیت پہ آتی ہے اور نہ ہی کسی کی ذاتی خوبیاں حسن و جمال کو دیکھ کر آتی ہے، فضل من اللہ، یہ تو خالص اللہ عز وجلال کا فضل و کرم ہوتا ہے۔ امتحان لینے کے لیے، آزمائش میں ڈالنے کے لیے اللہ عز وجلال کسی کو دولت دے دیتے ہیں۔ بھائیو، یہ دنیا کا امتحان جو بالکل ایک معمولی سی چیز ہے، لیکن امتحان دینے والے اور امتحان دلوانے والے والدین بڑی فکر اور بڑی پریشانی میں ہوتے ہیں۔ افسوس کہ ایسا امتحان کہ جس کے اوپر انسان کی کامیابی اور ناکامی کی بنیاد ہے۔ بھائیو، آخرت کی زندگی، اس امتحان کی تیاری کی فکر نہ تو امتحان دینے والوں کو ہوتی ہے اور نہ ہی والدین کو ہوتی ہے کہ کہیں آخرت کے امتحان میں ہمارا بیٹا فیل ہو گیا، اس کے اچھے نمبر نہ آئے تو پھر اس کی زندگی کا کیا بنے گا؟ دنیا میں تو فیل ہونے والا طالب علم اپنے والدین کی جائیداد کا وارث بن کر بھی زندہ رہ سکتا ہے، لیکن بھائیو قیامت کے دن تو والدین کے عمل اولاد کے کام نہیں آئیں گے، اور اولاد کا ایمان اور اس کی نیکییں ماں اور باپ کے کام نہیں آئیں گی، وہاں تو ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا کہ کہیں یہ مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ لے۔ اس امتحان کی تیاری، اس کے لیے محنت، والدین کو فکر اور پریشانی کہ بیٹا سویا ہوا ہے، نماز کے لیے نہیں اٹھتا، آخرت کے لیے کیوں محنت نہیں کر رہا، یہ دن کھیل اور کود میں ضائع کر لیتا ہے، اپنے آپ کو کیوں تیار نہیں کرتا کہ قبر میں جو سوال جواب ہوں گے ان کی تیاری کیوں نہیں کرتا؟ اہل ایمان کے اندر یہ فکر پیدا کرنے کے لیے اللہ عزوجل جلال فرماتے ہیں، یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچا لو، اپنے بیوی کو، بچوں کو، بیٹیوں کو بچا لو، اپنے عزیز و اقارب کو اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس آگ کے اوپر ڈیوٹی ایسے فرشتوں کی ہے جو بڑے سخت اور بڑے شدید، بڑا سخت غصہ رکھنے والے، سخت مزاج رکھنے والے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ کی طرف سے آرڈر ہوگا، جس کو آگ میں جلانے کا، پھینکنے کا، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ کی طرف سے جو آرڈر آتا ہے اس کی تعمیل کرنا ان کا کام ہوتا ہے۔ بھائیو وہ امتحان کب شروع ہوتا ہے؟ ہمارے طلبہ کو پچھلے دنوں بڑی پریشانی رہی کہ پتہ نہیں امتحان کی ڈیٹ کیا ہے، کیسے تیاری کریں، مضامین کی ترتیب کیا ہے، پہلے کون سا مضمون ہے، کیسے تیاری کریں۔ اسی پریشانی میں پچھلے کئی ہفتے گزر گئے، ڈیٹ آ گئی، اطمینان ہو گیا کہ یہ مضامین ہیں، یہ ترتیب ہے، فلاں دن سے امتحان شروع ہو جائے گا، اس لیے اسی ترتیب سے اب تیاری شروع کر دی، گیس لگانے شروع کر دیے، اور جو پرانے پرانے اساتذہ ماہرین تعلیم ہوتے ہیں ان کے پاس جانا شروع کر دیا کہ جی کیسے سوال آ سکتے ہیں، کون کون سے سوال اہم ہیں، کیسی ان کی ترتیب ہوتی ہے۔ بھائیو یہ سب چیزیں کیا بتا رہی ہیں کہ ہمیں پریشانی لگی ہوئی ہے، ایک فکر ہے، ایک پریشانی ہے اس امتحان کے لیے جو دنیا کا امتحان ہے، جو ایک معمولی سا امتحان ہے جس میں یہ بھی موقع مل سکتا ہے کہ دوبارہ امتحان دے لیں، نہ بھی موقع ملے، آدمی ناکام بھی ہو جائے، ذریعہ معاش کے لیے کوئی اور بھی سبب اور بھی کوئی راستہ انسان تلاش کر کے اپنی روزی جو اللہ عز و جلال نے لکھی ہے وہ کما سکتا ہے، لیکن وہ امتحان جو بڑا ہی کٹھن، بڑا مشکل اور بڑا سخت امتحان ہے، اس کی کامیابی اور ناکامی کے اوپر آخرت کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، اس امتحان میں کامیاب ہونے والا جہنم سے آزاد ہوتا ہے اور جنت کا اس کو سرٹیفکیٹ اور جنت کی سند ملتی ہے، فقد فاز، وہی اس کی کامیابی اور کامرانی ہے. وہ امتحان کب ہے، اس کے مضامین کیا ہیں اور اس کی تیاری کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو ڈھکی چھپی نہیں، ہر مومن کو پتہ ہے جس کا اللہ پر ایمان ہے اور غیب پر اس کا یقین ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہمارے امتحان کی ڈیٹ کیا ہے. اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ سوالات کیا ہیں، اور بلکہ بھائیو کتنی اللہ کی رحمت ہے کہ اس کو دنیا میں یہ بھی پتہ ہے کہ اس کا جواب کیا ہے. ایسا امتحان کہ جس کی ڈیٹ کا علم، جس کے مضامین اور سوالوں کا علم، بلکہ ان سوالوں کے جواب بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، پھر ایسے امتحان کی اگر آدمی تیاری نہیں کرتا، اس کے لیے محنت نہیں کرتا اور ان سوالوں کے جواب کو رٹا نہیں لگاتا، ان کو یاد نہیں کرتا، تو اس سے بڑا بدقسمت اور کون سا انسان ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر دنیا کے امتحان میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ سوال ہیں یہ جواب ہیں، بالکل ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا، اور پھر بھی کوئی اسٹوڈنٹ اس کی تیاری نہ کرے اور فیل ہو جائے، تو آپ اس کی عقل پہ ماتم کریں گے اور کہیں گے بھی یہ تو ہے بیوقوف، اس کو عقل ہی کون، دیوانہ ہے اور اس سے بڑا بد نصیب اور کوئی نہیں ہوگا. بھائیو امتحان کی ڈیٹ کا علم ہے، اس لیے تو اللہ عز و جلال قرآن مجید میں اس حقیقت کو بڑے واضح الفاظ میں تاکید کے ساتھ کھولتے ہیں، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت، کہ لوگوں کا حساب تو بہت قریب ہے لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض کر رہے ہیں، اس قریب امتحان کی تیاری سے منہ پھیرا ہوا ہے. امتحان کی ڈیٹ کیا ہے کہ جب انسان کو موت آتی ہے اسی وقت اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. جس دن آدمی کو موت آتی ہے وہ اس کے امتحان کی ڈیٹ ہے. اللہ عز وجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اگر آپ ظالموں کو دیکھیں جو موت کی بے ہوشیوں میں، موت کی سختیوں اور شدائد کے اندر مبتلا ہوں، اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ان کو کہہ رہے ہوں اخرجوا انفسکم، کہ اپنی روحوں کو نکالو، ہم ان کو لے کر اللہ کے پاس جائیں، والملائکہ باسطو ایدیہم اخرجوا انفسکم، اپنی روحوں کو نکالو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، آج کے دن، الیوم، آج سے تمہارا حساب شروع ہو گیا، تمہارا امتحان آج سے شروع ہو گیا، الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہیں ذلت اور رسوائی کا عذاب دیا جائے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، کیونکہ تم اللہ کے اوپر ایسی ایسی باتیں بناتے تھے جو اللہ نے نہیں بتلائی تھی، ناحق باتیں، اللہ کے دین کے نام پہ، اللہ کے نام پہ، اللہ کی وحی کے نام پہ ایسی ایسی باتیں بناتے تھے جو اللہ نے نہیں بتلائی تھی، اور تم اللہ کی آیات سے، اللہ کی نشانیوں سے تکبر کر رہے تھے. بھائیو جس وقت موت شروع ہوتی ہے، موت آتی ہے، تو وہ امتحان کی ڈیٹ ہے، اور اللہ عز الجلال نے کسی کو موت کی خبر نہیں دی، اس لیے آدمی کو اس امتحان کے لیے تو ہر وقت تیار رہنا، پتہ ہی نہیں انسان کو موت کب آ جائے، کس بستی میں ہو، کس علاقے میں ہو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر آدمی موت یاد رکھنے کے لیے دنیا میں ہی اپنی قبر تیار کروا لے، کسی نے یہ فتویٰ پوچھا کہ اگر موت یاد رکھنے کے لیے انسان پہلے ہی اپنی قبر تیار کروا لے اور اس کو دیکھتا رہے کہ میں نے یہاں آنا ہے تاکہ اپنی اصلاح کرتا رہے، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے، یہ غلط کام ہے، یہ صحیح نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس کہاں یہ گارنٹی ہے کہ وہ یہاں ہی مرے گا اور اسی قبر میں دفن ہوگا. کیوں بھائی؟ یہ ہے کسی کو علم کہ وہ اپنے شہر میں یا اپنے ملک میں فوت ہوگا؟ یا اس کو یہ علم ہے کہ موت کے وقت اس کا جسم صحیح سلامت ہوگا اور اس کو کفن دے کر، غسل دے کر اسی گھڑے میں اس کو دفن کیا جائے گا؟ اس کو کوئی پتہ نہیں ہے. ایسی ایسی موت بھی کئی لوگوں کو آتی ہے کہ لواحقین کو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں مرا ہے. ایسی ایسی موت بھی آتی ہے کہ جسم کی ہڈیاں ہی نظر آتی ہیں اور کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی. ایسی موت بھی انسان کو آ سکتی ہے کہ اس کی قبر یہاں اپنے شہر میں وہ گڑا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی قبر درندوں کے، جانوروں کے، مچھلیوں کے پیٹ ہوتے ہیں، ان کو کھا جاتے ہیں. انسان کو کوئی علم نہیں، تو اپنی اصلاح کے لیے قبر نکال کر رکھنے کی ضرورت نہیں، اپنی اصلاح کے لیے انسان کے اندر یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے. انسان اپنے اندر یقین پیدا کرے، قبروں کی ویسے زیارت کرتا رہے اور یقین پیدا کر لے کہ موت کا علم نہیں، اس لیے میں نے ہر وقت تیار رہنا. ہر وقت اس نے تیار رہنا ہے کہ جب بھی موت آئے اس کی مکمل تیاری ہو، اس کو موقع اور مہلت لینے کی ضرورت نہ ہو، اسی وقت وہ تیار ہو ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے جو اللہ عز وجلال نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی امت کو، سارے لوگوں کو بتا دیے ہیں. بھائیو، یہ اگر یقین پیدا ہو جائے نا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الایمان ہو والیقین کل ہو، کہ ایمان یہ سارے کے سارے یقین کا نام ہے. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ یقین کا نام ہے. انسان کے اندر یقین پیدا ہو جائے کہ موت آتے ہی اس کا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، سوال جواب ہوں گے، اور کامیاب ہو گیا تو بڑی مبارک ہے، ناکام ہو گیا تو اس کے اوپر بڑی لعنتیں اور بڑی پھٹکار ہے. جب یہ یقین پیدا ہو جائے تو آدمی اس کے لیے محنت کرتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں بڑے روتے ہیں، حتی یبل لحیتہ، ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے. لوگوں نے پوچھا تذکر الجنت والنار فلا تبکی، اے عثمان کیا بات ہے کہ آپ جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو اتنا نہیں روتے جتنا قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، قبر کا ذکر آتا ہے تو جتنا آپ روتے ہیں؟ بھائیو، یہ رونے والی وہ ہستیاں تھیں جن کو وحی کے ذریعے اللہ عز وجلال نے بتلا دیا تھا کہ یہ جنتی. ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، کئی مجلسوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ عثمان جنتی ہے. یہ بھی بتا دیا تھا کہ جتنے کہ اس عثمان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور ان کو شہادت کی خوشخبری بھی سنا دی تھی، آپ شہید ہوں گے. احد پہاڑ پہ چڑھے، حرکت میں آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکن، کہ احد ٹھہر جاؤ، سکون سے رہو، تمہارے اوپر نبی ہے، شہید ہیں، حضرت عمر تھے، حضرت ابو بکر تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بھائیو، آدمی جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی اللہ کے عذاب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جتنے ہی اللہ سے دور ہیں، جتنے ہی نافرمانیوں کے اندر اللہ کی معصیت میں چلے ہوئے ہیں، اتنی ہمارے اندر امیدیں زیادہ، جتنی ہمارے اندر اللہ کی معصیت زیادہ ہے اتنے ہی ہم اللہ کے عذاب سے بے خوف، یعنی بالکل الٹ معاملہ ہے کہ اللہ کے بندے جتنے اللہ کے زیادہ قریب اتنا ہی اللہ سے زیادہ ڈرنے والے، اور ہم جتنی زیادہ نافرمانی کرنے والے گناہگار اتنے ہی زیادہ اللہ عز وجل کے عذاب سے بے خوف۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی ہیں جن کو وحی کے ذریعے یقین تھا کہ وہ جنتی ہیں، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ جنتی ہیں، لیکن زبان پکڑے ہوئے، زبان کو پکڑے ہوئے کھینچ رہے ہیں اور ڈانٹ رہے ہیں کہ تو لگتا ہے مجھے مصیبتوں میں ڈال دے گی، لگتا ہے قیامت کے دن مجھے ہلاکتوں کا سامان تیری وجہ سے کرنا پڑے گا، بڑا خوف ہے اللہ کے عذاب سے۔ عثمان غنی بھی اللہ کے عذاب سے، عذاب قبر سے بڑے ڈر رہے ہیں، اور بھائیو اور تو اور کیا ہے، سب سے عظیم ترین ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ عز وجل کہہ رہے ہیں قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ یہ کس گھمنڈ کے اندر ہیں، ان سے کہہ دو کہ اگر میں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی تو دردناک عذاب سے میں بھی ڈر رہا ہوں۔ یہاں تفسیر روح المعانی میں انہوں نے ایک سوال اٹھایا، آپ بھائی وہ سوال غور سے سنیں، ایک سوال اٹھایا اس آیت کی تفسیر میں روح المعانی کے اندر، کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر جس کے جنتی ہونے کا یقین ہے، اور وہ پیغمبر کہ جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں ان لفظوں میں کیا قد غفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، کہ تمہارے تو ساری لغزشیں اور ساری خطائیں اللہ نے معاف کر دی ہیں، اور وہ پیغمبر جن کی سفارش سے جنت کے دروازے کھلیں، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم یہ اعلان کر دو کہ اگر میں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی تو دردناک عذاب سے میرا بھی واسطہ پڑے گا، دردناک عذاب سے میں بھی ڈرتا ہوں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کو یہ ڈر ہو کہ مجھے عذاب ہوگا، میں اللہ کی نافرمانی کروں گا، اور دوسری طرف اس پیغمبر کی یہ صفات ہوں؟ تو بھائیو، بڑا مختصر سا اس کا جواب دیا، کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ عز وجل وہ اللہ ہے، وہ ہستی ہے، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، کوئی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو نے اتنی بڑی ہستی کو جہنم میں کیوں ڈال دیا، کوئی اللہ سے پوچھ سکتا ہے؟ بھائیو، کوئی اللہ سے پوچھ سکتا ہے کیا؟ اللہ عز وجل کے سامنے کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ لا یسأل عما یفعل، کہ اللہ کی ذات ایسی ہے جو چاہے کرے۔ تو بھائیو، اس کے عذاب سے ڈریں اور اس کی رحمت کی امید رکھیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی قبر پہ کھڑا رو رہا ہے اور داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے، آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ قبر پر کھڑے ہو کر قبر کو یاد کر کے آپ بڑا روتے ہیں؟ جنت اور جہنم کے ذکر پہ اتنے آنسو نہیں نکلتے؟ تو فرمانے لگے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ کہہ رہے تھے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، یہ ابتدا ہے. فَإِن نَجَا مِنْهُ، اگر یہاں سے نجات مل گئی، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَر، بعد والی منزلیں بہت آسان ہو جائیں. وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ، اگر اس پہلی منزل سے نہ نکل سکا، یہاں ہی پھنس گیا، فَمَا بَعْدَهُ أَشَد، تو اس کے بعد جو منزلیں ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گی، وہ زیادہ سخت ہوں گی. فرماتے ہیں میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے ما رأیت منظرا قط افظع من القبر، کہ میں نے قبر سے زیادہ خوفناک کوئی منظر نہیں دیکھا. آپ نے جہنم بھی دیکھی تھی، یحتم بعضها بعضا، کہ اس کی آگ کی آپس میں جنگ ہو رہی ہے. آپ نے خواب کے ذریعے بڑی سخت عذاب کی صورت میں لوگوں کو دیکھا تھا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جتنا خوفناک منظر قبر کا ہوتا ہے اور کوئی زیادہ اس سے خوفناک منظر نہیں ہے. بھائیو، اس کی تیاری، اس کے لیے فکر، اس کے لیے پریشانی اور اس کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے محنت، یہ ہر مومن کا کام ہے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمبی حدیث بیان فرماتے ہیں، میں آپ حضرات کو وہی حدیث سنا کر خطبے کو ختم کرتا ہوں. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری کے جنازے میں شرکت کے لیے ہم گئے، قبرستان میں دفن کرنے کے لیے گئے تو ابھی تک اس کی لاحد تیار نہیں تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں بیٹھ گئے، آپ کا چہرہ قبلے کی طرف تھا، ہم آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، کَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِنَا الطَّيْر، سارے کے سارے پریشانی میں، غم میں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے میں اس طرح خشوع خضوع کے ساتھ بیٹھے کہ جس طرح ہمارے سروں پہ پرندے ہوں، سر پہ پرندہ ہو، کوئی حرکت نہ کریں کہ وہ کہیں اڑ نہ جائے، اس طرح ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے. آپ نے تین دفعہ اپنی نگاہ مبارک آسمان کی طرف اٹھائی، پھر نیچے کیا، پھر آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا، لوگو استعیذوا باللہ من عذاب القبر، کہ اللہ سے عذاب قبر کی پناہ مانگو. تین دفعہ آپ نے ہمیں حکم دیا اور پھر خود پڑھنے شروع ہو گئے، پڑھنے لگے، اعوذ باللہ من عذاب القبر، اعوذ باللہ من عذاب القبر، اعوذ باللہ من عذاب القبر، اے اللہ عذاب قبر سے ہمیں اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھنا. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور کافر کا تذکرہ فرمایا، اللہ کا اطاعت گزار بندہ اور اللہ کا نافرمان، دونوں کا تذکرہ بڑی تفصیل سے فرمایا. کہا کہ جب مومن آدمی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، دنیا سے منقطع ہو رہا ہوتا ہے اور آخرت کے سفر پہ جاری ہونے والا ہوتا ہے، آسمان سے فرشتے آتے ہیں، مومن آدمی کے لیے بیس الوجوہ، بڑے خوبصورت چہروں والے، سفید لباس والے آسمان سے فرشتے آتے ہیں اور حد نظر تک اس آدمی سے دور بیٹھ جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو، جنت کا کفن ہوتا ہے اور وہ بیٹھ جاتے ہیں. حتی یأتی ملک الموت، یہاں تک کہ موت کا فرشتہ آ جاتا ہے. بھائیو، اللہ کی آپ قدرت دیکھیں، ہمیں اللہ کے فضل سے یقین ہے، ایک مومن کو ایمان بالغیب کے لحاظ سے یقین ہوتا ہے کہ ملک الموت ایک فرشتہ ہے، لیکن جس کی روح کو قبض کرنا ہوتا ہے ملک الموت قبض کرتا ہے. اس ایک فرشتے کو اللہ عز وجلال نے کتنی طاقت دی ہے کہ دنیا میں بے یک وقت اگر ہزاروں اور لاکھوں انسان مر رہے ہیں بے یک وقت ان کی روحیں قبض ہو رہی ہیں تو ایک فرشتہ ان کی روح کو قبض کرتا ہے. اس کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں مختلف جگہ پہ روحوں کو قبض کر لیتا ہے. حتی یأتی ملک الموت, ملک الموت آتا ہے اور اس مومن کے پاس بیٹھ جاتا ہے, آ کر کیا کہتا ہے, ایتہا النفس الطیبہ, اے پاکیزہ روح, بڑی پاک صاف ستھری روح, کی بخشش اور رضا مندی تیرا انتظار کر رہے ہیں. جب روح کو یہ خوشخبری دے دیتا ہے نا ملک الموت کہ نکل آئیے اس جسم سے, اللہ کی رضا اور بخشش کی طرف آ جائیے, فتخرجو کما تسیل القطرۃ من فی السقاء, وہ بڑی خوشی سے آسانی کے ساتھ روح جسم سے نکل آتی ہے جس طرح مشکیزے سے قطرہ نیچے بہ پڑتا ہے آسانی کے ساتھ. ابھی یہ اس روح کو اپنے ہاتھ میں ہی لیتا ہے, ایک آنکھ جھپکنے کے برابر دوسرے فرشتے جو انتظار کر رہے تھے وہ آ کر جلدی جلدی اس روح کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں, اور اس جنت کے کفن اور جنت کی خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں. جب یہ روح نکل آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صلی علیہ کل ملک بین السماء والارض وکل ملک فی السماء, کہ جتنے فرشتے اللہ عز وجلال کے زمین و آسمان کے درمیان ہیں اور جتنے آسمانوں کے اوپر ہیں آسمانوں کے اندر رہ رہے ہیں سارے کے سارے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اس کا جنازہ پڑھتے ہیں, صلی علیہ اس کے اوپر دعا کر رہے ہوتے ہیں, اس کے اوپر صلوات پڑھ رہے ہوتے ہیں, درود بھیج رہے ہوتے ہیں سارے کے سارے اللہ عز وجلال کے فرشتے. کتنا خوش قسمت ہے یہ انسان اور کتنی مبارک ہے یہ روح. سارے فرشتے دعائیں کرتے ہیں, اللہ عز وجلال فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ آسمان کے سارے دروازے کھول دو. جن فرشتوں کی دروازوں پہ ڈیوٹیاں لگی ہیں نا وہ اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ اس پاک روح کو ہماری طرف سے گزارنا, یا اللہ اس پاک روح کو ہماری طرف سے گزارنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایسی خوشبو پھیلتی ہے اس نیک روح سے کہ آج تک دنیا میں ایسی کسی نے خوشبو نہیں دیکھی ہوتی. جب فرشتے اس روح کو پاک روح کو لے کر آسمان کے دروازے سے گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں, یہ کون ہے, یہ کون ہے؟ آگے سے جواب دیتے ہیں, فلان ابن فلان, یہ فلان اس کا نام ہے اور فلان کا بیٹا ہے. بھائیو, سات فرشتے وہ اچھے نام بتاتے ہیں جن ناموں کے ساتھ اس کو دنیا میں یاد کیا جاتا تھا. اس نقطے کو ذرا آپ سمجھ لیں کہ فرشتے اس کے وہ اچھے اچھے نام بتاتے ہیں جن ناموں کے ساتھ یہ دنیا میں مشہور تھا. کون سے اچھے اچھے نام؟ کہ لوگوں میں یہ پتا ہو, کہیں جی فلاں آدمی بڑا نیک آدمی, وعدے کا بڑا پابند ہے. یہ کئی لوگوں کی شہرت ہوتی ہے نا, اس کے اچھے اچھے نام ہوتے ہیں نا, بڑا صادق ہے, کیا مانا, سچی بات کرنے والا ہے, وفا شعار ہے, نیکی کرنے والا ہے, نماز کی پابندی کرنے والا ہے, حج کرتا ہے, اللہ کے راستے میں بڑا خرچ کرنے والا ہے, اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کی قربانی پیش کرنے والا ہے. یہ اس کے نام تھے دنیا میں. یہ اس کے اچھے اچھے نام تھے نیکی کی وجہ سے دنیا میں، ان ناموں کے ساتھ وہ فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں، وہ آگے سے کہتے ہیں مرحبا، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک اس کو الوداع کہنے کے لیے آسمان کے سب سے مقرب فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ جو سب سے مقرب فرشتے ہوتے ہیں نا، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس پاک روح کو دوسرے آسمان تک پہنچاؤ، یہاں تک کہ ساتویں آسمان پہ اللہ حضر جلال کے ہاں اس کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لاؤ میرے بندے کی کتاب، یہ کیا کرتا رہا ہے، لاؤ۔ اللہ حضر جلال حکم دے دیتے ہیں کہ میرے بندے کی اس کتاب کو علیین میں لکھ دو، علیین کے اندر اس کو رکھ دو۔ وما ادراک ما علیون، آپ جانتے ہیں کہ علیون کیا ہے؟ وہ ایک صحیفہ لکھا ہوا ہے، یشہدہ المقربون، کہ جہاں صرف مقرب لوگ ہی آتے ہیں، کتاب مرقوم لکھی ہوئی کتاب ہے، وہاں اس کا نام درج کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ عز وجل فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کو لے جاؤ، اس کو زمین پہ لے جاؤ، اس کے جسم کے اندر اس کو دوبارہ لٹا دو، کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں اس زمین سے پیدا کروں گا، اسی زمین میں لٹاؤں گا، اور اسی سے تمہیں دوبارہ اٹھاؤں گا، اس لیے اس روح کو واپس لے۔ اس آدمی کی روح اس کے جسم کے اندر دوبارہ لٹا دی جاتی ہے۔ قبر میں فرشتے آ جاتے ہیں، بڑی سخت ڈانٹ اور بڑی سخت شکل و صورت رکھنے والے، بڑا سخت مزاج رکھنے والے دو فرشتے آ جاتے ہیں، یجلسا نہیں، اس کو بٹھا لیتے ہیں قبر کے اندر۔ اب اس کا حساب شروع ہو گیا، سوال پوچھے اور آگے سے جواب۔ سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ مر ربک، تیرا پروردگار، تجھے پالنے والا کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ مومن آدمی آگے سے جواب دیتا ہے، ربی اللہ، میرا پروردگار اللہ ہے۔ سوال کا پتا چلا اور جواب کا پتا چلا۔ دوسرا سوال، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، وہ کون سا ضابطہ ہے جس کے اوپر تو نے زندگی گزاری، کس قانون اور ضابطے کے تحت تو نے زندگی گزاری؟ وہ کہتا ہے دین الاسلام، اسلام کے مطابق، اسلام میرا دین ہے۔ تیسرا سوال، ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، آپ کا اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جس کو تمہارے اندر نبی بنا کر بھیجا گیا؟ وہ جواب دیتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد ہیں جو اللہ کے رسول تھے۔ یہ تین سوال تھے، تینوں جواب۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں، ما عملک، اپنا عمل بتاؤ، یہ کام آپ نے کیسے کیے؟ بندہ کہتا ہے، جی قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت، کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، اس پر ایمان لے آیا تھا اور اس کی تصدیق کی، جیسے کتاب کہتی گئی ویسے اس کی تصدیق کرتا گیا، ویسے ویسے عمل کرتا گیا۔ اب چونکہ امتحان ہے نا، امتحان کے وقت بڑی سختی ہے، وہ پھر ڈانٹتے ہیں، پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرا نبی کون ہے؟ مومن بڑے اطمینان سے جواب دے رہا ہے، ربی اللہ، دینی الاسلام، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امتحان ہوا، جواب ملے، آسمانوں سے امتحان کا رزلٹ نکالنے والے نے آوازیں لگا دی. فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ، اللہ عز وجلال نے فرشتے کو کہا کہ بس آواز دے دو، بڑی جلدی امتحان اور بڑی جلدی اس کا رزلٹ. یُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَن صَدَقَ عَبْدِي، کہ میرا بندہ سچا نکلا ہے، یہ کامیاب ہو گیا. اَفْرِشُوا لَهُ فِرَاشًا مِنَ الْجَنَّةِ اَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، میرے بندے کو جنت کا لباس پہنا دو، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ اور کھڑکی کھول دو، یہ کامیاب ہو گیا ہے. اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے. اب وہ اکیلا تھا نا، ایک بڑی خوبصورت شکل میں اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے، قبر کے اندر بڑی خوبصورت شکل میں ایک آدمی آتا ہے، آ کر خوشخبری سناتا ہے، بشرک اللہ بالخیر، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی اچھی خوشخبریاں سنائے. یہ آدمی اس سے پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے، تیرا چہرہ ایک خیر کی خبر والا چہرہ ہے، من انت، تو مجھے بتا کہ تو کون ہے. وہ آگے سے کیا کہتا ہے، انا عملک الصالح، کہ میں تیرا نیک عمل ہوں، نماز پڑھی، نماز کو اللہ حضر جلال نے خوبصورت آدمی کی شکل دے کر قبر میں بھیج دیا. یہ آدمی پریشان نہ ہو جائے، صدقہ خیرات کیا ہے، قرآن پڑھا ہے، حج کیا ہے، جہاد کیا ہے، نیکییں کی ہیں، یہ ساری کی ساری نیکیوں کی ایک خوبصورت شکل بن گئے. وہ انسان کا عمل ہے جو قبر کے اندر بھی آدمی کو اکیلا نہیں رہنے دے رہا، بلکہ وہاں جا کر اس کو خوشخبریاں سنا رہا ہے، انا عملک الصالح، کہ میں تیرا وہ نیک عمل ہوں جو تو دنیا میں کرتا رہا تھا. اور میں نے آپ کو کیسا پایا، علمتک، میں دنیا میں تیرے ساتھ رہا، علمتک سریعا الى طاعت اللہ وبطیئا الى معصیت اللہ، کہ تو نیکی کا کام ہوتا تھا تو بڑی تیزی سے دوڑتا تھا، اور اللہ کی معصیت کا کام ہوتا تھا تو وہاں سست ہو جاتا تھا. وہ خوبصورت آدمی کی شکل میں اس کو کیا کہہ رہا ہے، کہ میں نے تجھے دنیا میں آزمایا کہ جب نیکی کا کام ہوتا تھا بڑی تیزی سے بھاگ رہا ہوتا تھا کہ یہ نیکی میں کر لوں کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں، بطیئاً الى معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی کا موقع ہوتا تو پھر پیچھے ہٹ جاتا تھا. اب اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشخبریاں ہیں، یہ جنت کے مناظر ہیں، آپ کو کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں. وہ آدمی کہتا ہے کہ یا اللہ، مجھے ایک دفعہ گھر جانے دو، گھر والوں کو تو بتاؤں کہ میں تو بڑی آسانی میں ہوں، گھر والوں کو بتاؤں. یہ آدمی کے دل میں خواہش تو ہوتی ہے نا کہ میں اپنے گھر والوں کو بتاؤں، وہ پریشان نہ ہوں، میں بڑی نعمتوں میں ہوں، بڑی آسانی میں ہوں. تو بھائیو، جو روح فرشتوں کے قبضے میں آ جائے پھر فرشتے اس کو چھوڑتے ہیں؟ یہ تو پتہ نہیں کون سا ایمان ہے کہ فرشتوں نے روحوں کو قبض کیا اور عبد القادر جیلانی نے جا کر ساری چھڑا لی، ایک تھپڑ مارا اور ساری چھڑا لی. یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی وہ نظام، کوئی اللہ والا نظام نہیں ہے، یہ کوئی فرشتوں والا کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ تو پتہ نہیں خرافات ہیں، افسانے ہیں. بھائی، فرشتوں نے اللہ کے حکم سے روح کو پکڑا ہو اور گیارہویں نہ دینے کی وجہ سے عبد القادر جیلانی جا کر تھپڑ مارے اور سب کچھ اڑا لیں، جب یہ گیارہویں دے دیں، کیسی فضول یہ باتیں ہیں، کیسی واہیات ہیں. اور ایسے دور کے اندر کہ جب لوگوں میں روشنی بھی آ گئی، کہتے ہیں جی علم کی روشنی بھی آ گئی، ایسے دور میں اس طرح کی جہالت اور افسانے کوئی عقل، کوئی ایمان، کوئی قرآن کو پڑھنے والا ایسی واحیات کو قبول کرتا ہے؟ اور یا پھر اس طرح ہے، کہتے ہیں جی ہر جمعرات کوئی روحیں آ جاتی، ہر جمعرات کوئی آ جاتی. ماشاءاللہ، یہ لگتا ہے کہ ہم نے خود ہی کوئی اپنا نظام بنایا ہوا ہے. روح کا دل پڑے، یہ دل کرے تو گھر میں چلی جا کر دو ایک دن رہ جا کر اور بتا دے کہ مجھے کھانا چاہیے، مجھے فلان چیز چاہیے، مجھے فلان چیز چاہیے. کس طرح دین کا مذاق بنا دی، پیٹ کے چکر میں کس طرح دین، ایمان کے عقائد کو، اسلام کی روح کو کس طرح مسل کر رکھ دیا اور اس کی شکل و صورت ہی بدل دی. وہ نیک آدمی کہتا ہے جی اب مجھے پھر جانے دو، گھر میں بتاؤں. فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، اب آپ جا نہیں سکتے، نم، اب آپ سو جائیں، آرام کریں، یہاں رہیں گے جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، آپ اٹھ نہیں سکتے، کہیں نہیں جا سکتے. بھائیو، یہ تو وہ مومن آدمی تھا، نیک آدمی تھا. حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ اسی مجلس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کا ذکر کیا کہ جب وہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، آخرت کے منازل میں داخل ہونے والا ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف سے فرشتے آ جاتے ہیں. سود الوجوہ، سیاہ چہرے، بڑی ہیبت ناک اور خوفناک شکل، ان کے ہاتھوں میں کفن ہوتا ہے گندے بدبودار ٹاٹ کی صورت میں. بیٹھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ملک الموت آتا ہے، اس کے پاس بیٹھ کر اس کو کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے گندی روح، اخرج الی سخط اللہ وغضبہ، اللہ کا غصہ اور ناراضگی تیرے انتظار میں ہے، نکل آئیے. فتفرق فی اجزائہ، وہ روح پورے جسم میں پھیل جاتی ہے. پھر اللہ کا حکم آ گیا تھا نا، فرشتہ اس کو زور سے، قوت سے نکالتا ہے، جس طرح کانٹے دار جھاڑی کے اوپر اونی گیلے کپڑے کو ڈال کر کھینچیں تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے. پھر فرشتہ اس کی روح کو زبردستی جسم سے نکالتا ہے کہ اس کے پٹھے اور آنتڑیاں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، اور جلدی وہ دوسرے فرشتے اس کو لے کر بدبودار کفن کے اندر اس کو لپیٹ دیتے ہیں. تمام آسمانوں کے اور زمین کے فرشتے اس کے اوپر اللہ کی لعنت برساتے ہیں، لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر. اور آسمانوں کے فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، اس کی اتنی گندی بدبو ہے، اس کو ہمارے دروازے سے نہ گزارنا. پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جلال کے ساتھ کہ اس کی گندی روح کو ہمارے قریب نہ لانا. آپ فرماتے ہیں اتنی بدبو آتی ہے فرشتوں کو کہ دنیا میں کبھی کسی نے اتنی کسی مردار کی بدبو نہیں دیکھی تھی. آسمان پہ لے جاتے ہیں، دروازے بند ہیں، دروازے بند ہیں. لا تفتح لهم ابواب السماء، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے یہ آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں، دروازے بند ہیں. اللہ عز و جلال فرماتے ہیں کہ اس روح کو یہاں سے پھینک دو اور اس کا نام سجین کے اندر لکھو، زمین کی ساتویں تہ کے نیچے، وہاں اس کا نام لکھ دو سجین کے اندر. فرشتے پھر وہاں سے روح کو پھینک دیتے ہیں، وہ آ کر جسم میں آ جاتی. یہاں اللہ عز و جلال دو فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اس کو بٹھا لیتے ہیں، اس کو بٹھا لیتے ہیں اور یہی سوال کرتے ہیں، ما دینوں کا، مر ربو کا، مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ آگے سے جواب آتا ہے، ہا ہا لا ادری، افسوس کہ میں نہیں جانتا. وہ پوچھتے ہیں ما دینوں کا، وہ کہتا ہے ہا ہا لا ادری، افسوس کہ میں نہیں جانتا. بھائیو، اگر اس کا جواب صرف ایک لفظ زبان سے نکال دینے سے پورا ہو جائے کہ الاسلام، تو کیا یہ کافر الاسلام کا لفظ نہیں یاد کر سکتا؟ منافق جو دنیا میں کلمہ پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر لیتا ہے، نمازیں پڑھ لیتا ہے، حج کر لیتا تھا، جہاد کر لیتا تھا، لیکن وہاں ہا حال آدری کہے گا، اس کی زبان سے لفظ اللہ نہیں نکلے گا، الاسلام نہیں نکلے گا، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں نکلے گا، لگتا ہے کہ قبر کے سوالوں کا جواب صرف زبان سے رٹا لگانے سے نہیں آئے گا، بلکہ اپنی زندگی کے عمل کو اس پر استوار کریں تو وہاں گونگے کو بھی جواب آ جائے، جس کو عربی زبان نہیں آتی نا، جس کو عربی زبان نہیں آتی اور دنیا میں وہ گونگا کیوں نہ ہو، اس کی زبان نہ چلتی ہو، لیکن اگر اس کی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق اس نے اپنے اللہ کو اپنا رب سمجھا اور دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی بنائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاری، تو وہاں اللہ عز وجلال اس کی زبان میں یہ قوت دے دیں گے کہ وہ کہے گا ربی اللہ و دین الاسلام و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جواب رٹا لگانے سے نہیں آئے گا، اس کو پوچھا جائے گا کہ محمد کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے پتہ ہی نہیں، ما تلوت ولا دریت، نہ تو میں نے پڑھا اللہ کے قرآن کو اور نہ اس کو سمجھا، مجھے کیا پتہ. بھائیو، اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کے ساتھ مثال دے دی کہ قبر کو اس طرح تنگ کیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں، ایک دوسرے کے اندر اس طرح داخل ہو جائیں، اور اللہ عز وجلال ایک فرشتے کو مقرر فرمائیں گے جس کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھوڑا ہوگا، اتنا سخت اور بڑا کہ اگر پہاڑ کے اوپر ایک ہتھوڑا مار دیا جائے لسارا ترابن، تو وہ پہاڑ بھی مٹی بن جائے. اس آدمی کو اس ہتھوڑے کے ساتھ فرشتہ اس کو مارے گا اور یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. دوبارہ اللہ عز وجلال اس کے جسم کو صحیح کر دیں گے، پھر فرشتہ اس کو مارے گا اور یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اسی طرح یہ عذاب اس کو ہوتا رہے گا الا ان تقوم الساعۃ، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے قیامت قائم ہو جائے. اس کے پاس ایک بدصورت انسان آئے گا قبر کے اندر، اس آدمی کے پاس ایک بد شکل بدصورت انسان آئے گا اور آ کر کہے گا کہ تجھے برائی کی خبریں مل رہی ہیں، بشرک اللہ بشر، اللہ کی طرف سے تجھے شر اور عذاب کی خوشخبریاں مل رہی ہیں. یہ اس کو دیکھ کر کہے گا کہ تیرا چہرہ تو اچھا نہیں لگتا، خیر والا چہرہ نہیں، تو بتا کہ من انتا، تو ہے کون، تو کون ہے؟ وہ آگے سے کہے گا انا عملک، میں وہی ہوں جو تو دنیا میں کرتا رہا تھا. بھائیو، دنیا میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کو اللہ عز وجلال قبر کے اندر شکلیں دے دیں گے، صورتیں دے دیں گے. اگر آپ اچھے کام کر رہے ہیں تو خوبصورت آدمی کی شکل آپ کے سامنے آئے گی، اور اگر آپ برے کام کر رہے ہیں تو بدصورت آدمی کی شکل قبر میں آپ کے سامنے آئے گی. وہ کہتا ہے انا عملک السیئ، کہ میں تیرا وہ برا عمل ہوں جو دنیا میں کرتا رہا، اور ان ناموں کے ساتھ وہ شکلیں آئیں گی جو اس کے نام دنیا میں مشہور تھے. بھائی، ایک آدمی فراڈی ہے نا، تو لوگوں کے ساتھ وہ فراڈ کرتا رہا، اب لوگ اس کو یہ اس نام سے تو نہیں پکاریں گے کہ ماشاءاللہ بڑا نیک آدمی ہے. جو لوگوں کے ساتھ معاملہ پڑا، لوگ تو اس کا وہی نام رکھیں کہ یہ جیب قطر ہے، یہ فراڈی ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ بے نماز ہے. یہ نام تھے اس کے دنیا میں، اور یہی نام اس کے فرشتوں کے ہاں پکارے جائیں گے برے برے نام. جو برا عمل ہے اس کی وجہ سے نام کی شہرت بنی, اور یہی برے ناموں سے اس کو وہاں قبر کے اندر فرشتوں کے ہاں اس کو پکارا جا رہا ہے, اور یہی برے نام بری شکلوں میں اس کے سامنے جہنم کی خبریں دے رہے ہیں, جہنم کی خبریں دے رہے ہیں. بھائیو, یہ وہ وقت ہے جو آنے والا ہے. مومن کو یقین کر لینا چاہیے, الایمان هو الیقین کلہ, یقین کر لیں کہ یہ وقت آنے والا ہے. آ کر رہے گا, کوئی مانے یا نہ مانے, تو یقین کے اوپر بنیاد ہوتی ہے تیاری کی اور عمل کی. اس کی پھر تیاری کر لیں, اس کے اوپر آپ محنت کریں. اس امتحان میں اگر ناکام ہو گئے تو پھر ہمیشہ کے لیے ناکام رہیں گے. ہر امتحان دینے والے کو بھی چاہیے اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس امتحان کے لیے تیار کریں, بلکہ اچھے نمبر لینے کی تیاری کروائیں, اچھے نمبر لینے کی اور فرسٹ ڈویژن لینے کی. جنت میں جانے والوں کے بھی نمبر ہیں نا, ایک ہیں فرسٹ ڈویژن والے, ایک ہیں دوسرے نمبر کے, ایک ہیں تیسرے نمبر کے. فرسٹ ڈویژن والے السابقون, جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے, جو نیکیوں میں سب سے پہلے بڑھنے والے تھے. اور دوسرے نمبر پہ ہیں صالحین, کہ جن کو اللہ عزوجلال اپنی رحمت سے, اپنی بخشش اور اپنے فضل و کرم سے جنت عطا کر دیں گے, ان کو سزا نہیں دیں گے. اور دوسرے ہیں تیسرے نمبر پہ, کہ جن کی پہلے صفائی کی جائے گی جہنم کی آگ میں ڈال کر, جہنم کے کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کر پہلے ان کی صفائی کی جائے گی, پھر ان کو پاک اور صاف کر کے اللہ کی پاک جنت میں داخل کیا جائے گا. کوئی والدین, ہمارے لیے یہ بھی ٹھیک ہی ہے کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے. بھائیو, یہ امتحان کی تیاری کریں, اپنی اولاد کو, گھر والوں کو تیاری کروائیں. یہ امتحان موت کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے, اور اس کے سوال, اس کے جواب آپ کے سامنے ہیں. اللہ تعالی ہمیں تیاری کی توفیق دے دے, اللہ تعالی ہمارے اندر یقین پیدا فرما دے, عذاب قبر کا یقین اور قبر کی نعمت کا یقین, سوال و جواب کا یقین, کہ جس طرح ہمیں یہ یقین ہے کہ دنیا کا امتحان دینا ہے اور پھر رزلٹ نکلتا ہے, اس سے بڑھ کر اللہ عز و جلال ہمارے اندر یقین محکم پیدا فرما دے کہ آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.